बहुत जल्दी माफ कर देता हूँ।
कुर्बान जाइए ऐसे करीम मालिक में, करोड़ों करोड़ों गुनाह हो, कितने बड़े बड़े गुनाह हो, खुदा ताला का वादा है कि जब मेरा बंदा मुझसे माफी मांगेगा मैं उसको माफ करता ही रहूं। हदीस पाक में है कि शैतान ने जब अल्लाह से अर्ज किया कि मैं आपके बंदों को बहकाऊंगा, जहन्नम में ले जाऊंगा और ये करूंगा वो करूंगा, अल्लाह की रहमत को भी जोश आ गया। हमारे हजरत इस हदीस को बहुत मजे से सुनाते हैं, अल्लाह की रहमत को भी जोश आ गया। अल्लाह ताला ने जोश में फरमाया वबी इज्जती वबी जलाली वर्तिफाई मकानी, वाव जब लग जाता है तो कसम होती है अल्लाह की, तो है ना, वशमसी वजुहा, कसम खाई अल्लाह ने, वल्लैली इदा यक्षा, जहां वाव लग जाता है अल्लाह ताला कसम उठाते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरे बुलंदी मर्तबत की कसम, जब तक मेरे बंदे मुझसे माफी मांगते रहेंगे जालिम मैं भी उनको माफ करता ही रहूं। तू लाख बहकाता रहे मेरे बंदे को, लेकिन एक मिनट में माफी मांगी मेरे बंदे ने, जरा आंखें नम हो गई, दिल नरम हो गया, नादिम हो गया कि अल्लाह हमने गुनाहों में गफलत में जिंदगी गुजार दी, माफ कर दीजिए, फौरन ही वहां से माफी का परवाना जारी होता, फौरन ही दिल में नदामत का पैदा हो जाना ही तौबा की हकीकत है। तौबा की हकीकत है दिल में नदामत पैदा होना कि मैंने अपने पालने वाले को नाराज कर दिया, बस इधर बंदे का दिल नादिम हुआ उधर से माफी चल गई। तू जालिम खूब मेहनत कर मेरे बंदों को बहकाने पे और मैं सेकंडों में उनको सारे गुनाह माफ कर दूंगा। और क्या, मगर खुदा ताला को नाराज करने वाला बहुत बेहया और बेवफा है, जानकर नाराज न करें अल्लाह। गलती हो जाना और है, गलती करना और है, गटर में गिर जाना गलती से इत्तेफाक से और है, और खुद को गटर में गिराना और है। बहरहाल अगर तुमने गिरा भी दिया जान के, बार बार भी गिर गए तुम, गुनाहों का तुम्हें नापाक और पलीद शौक लग चुका है, गुनाह किए चले जाते हो, मानते नहीं हो, फिर भी जिस दिन तुमको तौफीक हो जाए तौबा की, तुम माफी मांग लो, फिर भी हम माफ कर देंगे। अगर तुमको गंदगी का ही शौक है, गिलाजत ही खाने का तुम्हें शौक है, कौवा खाता है बीट, अगर तुम कौवे हो गिलाजत गुनाहों की खाना चाहते हो, लेकिन फिर कभी तुम्हें एहसास हो गया, वो भी हमारी तौफीक से ही होगा कि दिल में हम अपने बंदों को अपने से दूर नहीं करना चाहते, दिल में डाल देते हैं कि भाई हमने अब बहुत गुनाह कर लिया, बहुत अपने को तबाह कर लिया हमने, अब हम सही रास्ते पर आना चाहते हैं। बस इधर से बंदा एक हाथ चला, अल्लाह का वादा है कि बंदा मेरी तरफ एक हाथ चलता है मैं उसकी तरफ 10 हाथ आता हूं। हाँ, मदद फौरन आ जाती है, हम चलना तो कोशिश तो करें, चले तो सही, किसी अल्लाह वाले सच्चे अल्लाह वाले का हाथ पकड़ें और कदम कदम चलने शुरू किए तो फिर वहां से मदद आ जाती है अल्लाह की मदद। तो जो बंदा चल के मेरी तरफ आता है मैं उसकी तरफ दौड़ के आता हूँ। कैसे मेहरबान मौला है, कितने प्यारे अल्लाह है, अपने बंदों को शैतान के हवाले नहीं कर दिया पिटने के लिए, जलील होने के लिए, बल्कि इधर बंदे ने जरा नदामत की उधर ही फौरन ही मदद आ जाए अल्लाह ताला की। ये है सब बात, गुनाहों को हम छोड़ें। हाँ, जो तरीका खिलाफ सुन्नत है उसको छोड़ें, सुन्नत का तरीका इख्तियार करें, सहाबा का तरीका इख्तियार करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ फरमाया क्या, कयामत के करीब 73 फिरके होंगे और 72 फिरके जहन्नमी होंगे और एक फिरका निजात पाने वाला होगा। सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हु मजमईन को फौरी फिक्र हो गई कि वो कौन सा तबका है, हम उनमें से हैं कि नहीं। सहाबा ऐसे नहीं थे कि अपने आप को नेक समझते हो, अपने आप को निजात पाने वाला समझते हो, डरते ही रहते थे। 10 सहाबा को बशारत दुनिया में दे दी गई थी कि ये जन्नती है, خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ معصوم ہیں، آپ پر کوئی گناہ نہیں اور آپ بخشے بخشائے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا روتے تھے اللہ سے، کتنا ڈرتے تھے اللہ سے. تو صحابہ بھی ایسے تھے کہ باوجود جنت کی بشارت کے، حالانکہ سب کے سب صحابہ جنتی ہیں، ہمارا ایمان ہے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن میں فرما دیا رضی اللہ عنہم و رضوا، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گیا، سب جنتی ہیں. لیکن دس صحابہ جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، یار کہاں گئے وہ آصف اور علی، کہاں ہیں؟ او ہو، یہ کام کی باتیں وہ بھی سن لیتے بھائی، کام کی باتیں ہیں نا. وہ فون وون نہیں ہے کوئی آیا؟ کہاں رکھا ہے وہ؟ ان کو خبر ہی نہیں ہوگی بھائی،
میسج کر دیں،
نکال لیجیے اس کو. دین کا فائدہ جہاں جہاں ہو وہ سب کام کرنا چاہیے بھائی، دین حاصل بھی کریں، دین پھیلانے کی فکر بھی ہو. یہ جگہ جو ہے بھر لیجیے، آگے آ جائیے آپ، بچے ادھر ہی رہیں، بوڑھے لوگوں کو آگے جگہ دیں. وعلیکم السلام بھائی، کچھ دین کی بات ہو رہی ہے اللہ کی توفیق سے، تو ہاں میسج چاہیں تو کر دیجیے. ہمارے یہاں جو ہے میرے بہت سے احباب گھروں میں دین کی بات سنتے ہیں، یہ ٹیلی فون موبائل پہ، ایک موبائل پہ پانچ گھر سن لیتے ہیں کانفرنس کال پہ، یو فون کی سم سے. آ جاؤ آصف، آ گئے وہ؟ اچھا، تو آئیے مولانا، آئیے، پہنچ گئے آخر آپ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، ماشاء اللہ بہت دل خوش ہو گیا آپ کو دیکھ کے. وعلیکم السلام، ان کا شجاع آباد میں مدرسہ ہے ماشاء اللہ، اصل میزبان ہمارے یہ بھی ہیں وہاں انہیں کے گھر میں، یہ دیکھو سب کھٹا کھٹ ٹیلی فون، وہاں سب لوگ منتظر رہتے ہیں کب ہمیں کچھ دین کی بات مل جائے. ابھی ہم نے اطلاع کی، اب سارے گھروں سے فون آ گیا، اب یہ کانفرنس پہ لوگوں کو ایک موبائل پہ پانچ گھر سن لیتے ہیں، سب فون کھٹا کھٹ آ گیا، ابھی میں نے فون کیا. یہ اللہ کی محبت کی بات ہے، محبت کی طلب، محبت کی پیاس ہے بھائی. ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو بھیک دے دیتے ہیں وہ ہم لوگوں کو تقسیم کر دیتے ہیں، ہماری تو جھولی خالی ہے. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ جمی جوئیز جیبو آستینم، فارسی پڑھیے مولانا، جمی جوئیز جیبو آستینم بجز چیزے کے دادی منچ دارم، اللہ میری جیب و آستین میں تو کچھ نہیں ہے، تو آپ ہم کو عطا کر دیں وہ ہم دوسروں کو دے دیں، آپ کی توفیق سے ہم دے دیں، ہم خالی ہیں بالکل. ذرا ان کی نظر رحمت ہٹ جائے، ذرا ان کا فضل ہٹ جائے، کام بگڑ جائے گا ہمارا، گٹر میں ہم پڑے ہوں گے. اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے اپنی محبت کی باتیں کرنے کے لیے، اپنے دین کی بات کرنے کے لیے ہم کو توفیق دی. ہمارے پاس کیا ہے بھائی، بزرگوں کی دعائیں ہیں، ان کی نظر کرم ہے اور ان کی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ ہم کو اللہ بھیک دے دیتے ہیں. اگر یہ بھیک ان کی نہ ہو، ان کا فضل نہ ہو، تو یہ زبان واہی تباہی بکنے لگے، گالیاں نکالنے لگے، فسق و فجور میں ہم مبتلا ہو جائیں. وما ابرئ نفسی ان نفس الامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نفس کیا ہے، یہ تو تم کو بری بری باتیں سکھلاتا ہے، اور اگر اللہ کی رحمت کا سایہ نہ ہو تو تم برائی سے نہیں بچ سکتے، اس کے شر سے بچ نہیں سکتے. تو ذرا دیر کو اللہ اگر رحمت کا سایہ ہٹا دیں تو معلوم نہیں کہ ہم سے کیا کیا گناہ صادر ہونے لگے. تو یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کی توفیق ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری جیب و آستین تو خالی ہے اللہ، آپ اپنی بھیک دے دیں گے وہ ہم دے دیں گے لوگوں کو. بیٹھ جائیے نا بھائی. اور وہ کہاں ہیں علی؟ اور آصف کہاں ہے بھائی؟ ہاں علی کہاں ہے؟ ان کو بلائیے نا. اچھا کوئی اگر مجبوری ہے تو ٹھیک ہے. اچھا ارے یار آج تو ہم سے ملتے رہتے. چلو مجبوری ہے. تو کیا بات ہو رہی تھی بھائی؟
جنت کی بشارت دی گئی.
ہاں دس جزاک اللہ ماشاء اللہ. ایسا ہوشیار آدمی ہونا چاہیے جہاں سے بات سلسلہ ٹوٹا انہوں نے یاد رکھا اس کو. تو دس صحابہ کو بشارت ہوئی جنت کی لیکن پھر بھی وہ کیسا روتے رہتے تھے، ڈرتے رہتے تھے اللہ سے. قرآن پاک میں ہے کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ. اللہ اپنے صحابہ کی شان، اجنبی کے صحابہ کی شان بتلا رہے ہیں کہ ہمارے عاشقین، ہمارے نیک بندے، ان کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں کہ جو ہم ان کو دیتے ہیں اس میں سے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں، ہے نا، اور ڈرتے رہتے ہیں، لرزتے رہتے ہیں ان کے دل. تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ جو کچھ ہم دیتے ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں، تو کیا یہ لوگ جو ہے یہ چوری کرتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں، شراب پیتے ہیں، جس وجہ سے یہ ڈرتے رہتے ہیں؟ کیا وجہ ہے، کیوں خوف ہوتا ہے ان کو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ڈرتے رہتے ہیں کہ معلوم نہیں ہمارا یہ نیک عمل قبول بھی ہے یا نہیں. یہ ڈرتے رہتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں ساتھ میں ڈرتے بھی ہیں. یہ بندگی کی علامت ہے کہ وہ لرزتے بھی رہتے ہیں خوف سے کہ معلوم نہیں قبول ہے یا نہیں. ہاں قبول تو ضرور کرتے ہیں، وہ ظالم نہیں ہے جو نیکی کرتا ہے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والے کا اجر ضائع نہیں کرتے، ظالم نہیں ہے. لیکن اکڑنے والے کو جو ہے پھر مسئلہ ہے، جو اکڑتا ہے، ناز کرتا ہے کہ ہم بڑے نیک ہیں، ہم بڑے نمازی ہیں، ہم تو بڑا ایسا بیان کیا، لوگوں نے واہ واہ شروع کر دی، سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا، نعرے لگنے شروع ہو گئے، تو بھائی ہم تو کچھ ہو گئے. بس فرماتے ہیں ہمارے ایک بزرگ کے، کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں. اپنے آپ کو سب سے کمتر جانتے ہیں اللہ والے نیک لوگ، حتیٰ کہ اللہ والا اپنے آپ کو سور اور کتے سے بھی بدتر سمجھتا ہے، اتنا اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے. تو اپنے کو اچھا سمجھنا جو ہے بڑا، بہت بڑا گناہ ہے. فرمایا ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنی نظر میں اچھا ہوتا ہے اللہ کی نظر میں برا ہوتا ہے، اور جو اپنی نظر میں برا ہوتا ہے کہ بھئی ہم بڑے گناہ گار ہیں، کرتا نیک کام ہے، یہ نہیں کہ گناہ ہی کر رہا ہے، تو وہ تو کر ہی رہا ہے گناہ، لیکن یہ بندے گناہ نہیں کرتے، اللہ کو راضی کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، پھر بھی اپنے کو حقیر سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم کچھ بھی نہیں، کیونکہ معلوم نہیں کہ ہم نے نماز پڑھی قبول ہے کہ نہیں. فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا کہ ہاں بھائی تمہاری نمازیں قبول ہیں، تمہارے بیان قبول ہے، تمہاری خیرات قبول ہے، اب جاؤ، اب خوشی مناؤ، اب خوشی مناؤ. ہمارے سلسلے کے بزرگ پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ آج کل کے قادری اور پادری نہیں بھائی، یہ دین کا بڑا خرابہ کر رکھا ہے لوگوں نے، دین کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے لوگوں نے، تو اور اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ عام آدمی تو کہتا ہے کہ بھائی نہیں، بہت مشکل راستہ ہے. حالانکہ دین بہت آسان ہے، صاف ستھرا راستہ ہے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی مشکل کی بات نہیں ہے، بہت آسان راستہ ہے. تو وہ فرماتے ہیں کسی بڑی بی نے ان سے کہا کہ آپ تو بڑے اللہ والے بہت پہنچے ہوئے ہیں، بہت ہی آپ تو جنتی ہیں. کہا کہ بھائی یہ بات میری غور سے سن لو کہ ایمان چو سلامت بلبے گور برین احسن تو برین چستی و چالاکی ایمان. فرماتے ہیں کہ جب میں اپنا ایمان قبر میں لے جاؤں گا ساتھ، آخر سانس میری موت جب ایمان پر ہو جائے گی، تب میں خوشی مناؤں گا کہ واقعی میری نیکی کچھ کام آ گئی. ابھی کچھ فیصلے کا پتہ نہیں کہ اللہ کیا میرا فیصلہ کروں. تو کیا اپنے آپ کو اچھا سمجھنا بھائی، جب تک کہ مالک ہمارا فیصلہ نہ کر دے. ہم تو سب غلام ہیں، میں بھی غلام اللہ کا بندہ، آپ سب بھی غلام، ساری مخلوق اللہ کی غلام ہے بھائی. غلام غلام کی تعریف کرے تو کوئی قیمت ہے اس کی؟ ہاں مالک غلام کی تعریف کرے کہ یہ ہمارا وفادار ہے، یہ ہمارا تابع دار ہے، پھر وہ تعریف تو تعریف ہے اور وہ ہوگی قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے، پھر وہ کہیں گے کہ ہاں یہ میرا بندہ، ہم اس سے راضی ہیں، ہم اس سے خوش ہیں، تب ہم خوشی منائیں گے، اچھلیں گے خوشی سے، ہے نا؟ اس سے پہلے خوشی منانا ایسا ہے جیسے طالب علم ہے کوئی اور امتحان دے کے آیا ہے، ابھی نتیجہ نہیں آیا اور خوشی منا رہا ہے، اچھل رہا ہے کود رہا ہے، بھائی کیا بات ہے، کیا آپ پاس ہو گئے؟ نہیں ابھی پتہ نہیں نتیجے کا، بھائی آپ خوش کیوں ہو رہے ہیں؟ جب نتیجہ آئے تو خوش ہونا چاہیے نا، تو ہمارا نتیجہ تو قیامت کے دن نکلے گا کہ کس سے اللہ خوش ہیں، کس سے اللہ خدا نخواستہ ناراض ہیں۔ اچھا بھائی، آپ جہاں بھی جاتے ہیں اپنے مرشد کی چار باتیں بیان کرتے ہیں، بہت ہی خاص باتیں ہیں یہ، تو وہ آپ حضرات کے پاس وقت ہے پیش کر دیں؟ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ فرمایا کہ اللہ کو راضی کرنا بہت آسان، اور اللہ کی دوستی ولایت جسے کہتے ہیں، ولی اللہ کا ولی مانے دوست، تو وہ اللہ کا ولی بننا بہت آسان ہے، چھوٹا ہو، بڑا ہو، کمزور ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، غریب ہو، مالدار ہو، ہر ایک کے لیے بننا آسان ہے۔ مالداری کوئی شرط نہیں اللہ کا ولی بننے کے لیے، طاقت ہونا کوئی شرط نہیں اللہ کا ولی بننے کے لیے، بہت آسان اللہ نے اپنی دوستی رکھی ہے، تھوڑی سی ہمت کرنی ہے، گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے ان اولیاؤہ الا المتقون، میرا کوئی دوست نہیں مگر متقی۔ اب سمجھ لیجئے کہ متقی کس کو کہتے ہیں، متقی کے معنی جو گناہ نہیں کرتا۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ متقی اللہ کا ولی وہ ہے جو کبھی تسبیحات سے گراتا ہی نہیں ہے، اور کبھی مسجد چھوڑتا نہیں ہے، اور سوکھی روٹی وہ کھاتا ہوگا۔ نہیں بھائی، یہ ہمارے ذہنوں میں غلط تصورات ٹھونس دیے گئے ہیں۔ مالداری کے ساتھ تو دیکھو، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، ان کو اللہ نے کتنی بڑی سلطنت دی تھی، جنوں پر ان کو حکومت دی تھی، ہواؤں پر ان کو حکومت دی تھی، پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے، ایک لشکر ان کے ساتھ چلتا تھا، ہواؤں کے اندر اڑتے تھے وہ۔ تو دیکھو، اللہ کے پیغمبر، جب سلطنت کے ساتھ پیغمبری مل سکتی ہے تو مال و دولت کے ساتھ ولایت بھی آ سکتی ہے۔ ولی تو پیغمبر کا مٹی بھی نہیں ہوتا میرے دوست، ولی کیا چیز ہے؟ ہاں، تو یہ مطلب نہیں ہے، ہمارے ذہنوں میں غلط چیزیں ٹھونس دی گئی ہیں، غلط لوگوں نے ٹھونسی ہیں، اور غلط لوگوں نے کیسے ٹھونس دی، ہمارا اپنا قصور ہے۔ کیا قصور ہے؟ کہ ہم نے دین کو سیکھا نہیں، دین کیا ہے، لہذا جعلی لوگوں نے دیکھا کہ ان کو اتا پتا تو کچھ ہے نہیں، الٹی سیدھی باتیں بنا کے ان کو، ان سے مال اینٹھو، ان سے حلوے مانگو، ان سے نذرانے کھاؤ، ان سے عرس کرا کے پیسہ جمع کرو، یہ کرو وہ کرو، دکانیں اپنی چمکا رکھی ہیں۔ تو اللہ کا ولی بننا انتہائی آسان ہے میرے دوستوں، قصور ہمارا یہ ہے کہ ہم نے دین صحیح لوگوں سے سیکھا نہیں۔ اس لیے جو لوگ یہ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، ذرا زوردار جوشیلا بیان کر دیا، واہ واہ بھائی واہ، بہت اچھی بات ہے، اگرچہ وہ خلاف سنت ہی ہو، اللہ کی مرضی کے خلاف ہی ہو، ہمیں پتہ ہی نہیں، جب پتہ ہوگا تو ہم سوچیں گے نا کہ بھائی یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ تو قصور ہمارا اپنا ہے کہ ہم نے دین سیکھا نہیں ہے دوستو۔ تو لہٰذا میرے مرشد نے فرمایا کہ متقی اللہ کا دوست ہے، اور متقی کے معنی یہ نہیں کہ وہ ہر وقت تہجد پڑھنا ضروری ہے، ہر وقت تسبیحات کرنا ضروری ہے، گھر بار چھوڑ کے جنگل میں نکل جانا، یہ تو حرام ہے، ویسے بھی اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ تو پھر ولی کس کو کہتے ہیں؟ ولی وہ ہے جو گناہ نہیں کرتا، متقی اس کو کہتے ہیں جو گناہ نہیں کرتا، چاہے وہ تہجد نہیں پڑھ سکتا، چاہے وہ، دیکھو اگر تہجد پہ ہی اللہ کی دوستی اور ولی بننا ضروری ہوتا تو اب ہم مجھ جیسا کمزور آدمی کیسے اللہ کا ولی بن سکتا ہے، ایک بوڑھا آدمی، بیمار آدمی، وہ کیسے اللہ کا ولی بن سکتا ہے، یہ تو پھر ظلم ہو جائے گا۔ یا اگر خیر خیرات ہی پر ولایت ملتی تو بھائی ایک غریب آدمی ہے، اس کو مال دیا ہی نہیں اللہ نے، وہ کیسے اللہ کا ولی بنے؟ تو یہ اللہ ظالم ہو جاتے نا کہ مال تو دیا نہیں، خیرات کیسے کرے، ولی کیسے بنے، اور طاقت تو دی نہیں، بعض جوانی میں بھی کمزور ہو جاتے ہیں بےچارے، نہیں کھڑے ہو سکتے، نماز لمبی لمبی نہیں پڑھ سکتے، تو بھائی کیسے پھر وہ اللہ کا ولی بنتا؟ اللہ کے بندے اللہ کے لیے سب برابر ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی کی بنیاد ایسی چیز پر رکھی ہے جو ہر کوئی کر سکتا ہے، چھوٹا بھی، بڑا بھی، کمزور بھی، مالدار بھی، غریب بھی، سب کر سکتے ہیں اللہ کی دوستی، سب حاصل کر سکتے ہیں۔ اور کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ کہ کچھ برے کام اللہ نے منع کر دیے ہیں کہ برے کام مت کرو۔ بھائی کون انسان عقل مند ایسا ہوگا جو یہ کہے کہ برا کام اچھی چیز ہے؟ کوئی ہے ایسا بھائی کہے گا بھائی برا کام برا ہے؟ اور پھر فرمایا ہمارے حضرت نے کہ بھائی گناہ بری چیز ہے کہ نہیں، ہے نا؟ گناہ بری چیز ہے نا، بری چیز ہے. پھر فرمایا کہ بری چیز کو چھوڑنا چاہیے کہ نہیں چھوڑنا چاہیے؟ بری چیز کو چھوڑنا چاہیے. اور بھائی فرمایا کہ جلدی چھوڑنا چاہیے یا تھوڑا دیر سے چھوڑنا چاہیے؟ بس یہ بات بن گئی ہماری، گناہ کو جلدی سے ہم چھوڑ دیں ان شاء اللہ تعالیٰ. اللہ کی ولایت پکی ہے، دوستی اللہ کی پکی ہے. ابھی ہم نے تہجد نہیں پڑھی، ابھی ہم نے کوئی کلمہ شریف کی تسبیح نہیں پڑھی، درود شریف نہیں پڑھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی دے دی ہم کو. کیسے؟ ابھی قرآن پاک کی آیت میں بتا دیا نا، ان اولیاؤہ الا المتقون. تسبیحات کرنے کا نہیں فرمایا، تہجد گزاری کا نہیں فرمایا. ہاں اللہ کے ولی ان چیزوں میں بھی کام کرتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، اشراق بھی پڑھتے ہیں، لیکن بنیاد یہ نہیں رکھی ہے اللہ نے. بنیاد یہ رکھی ہے کہ گناہ مت کرو اور ہمارے ولی بن جاؤ، تم ولی بن جاؤ. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں بھائی کوئی ہوا پہ اڑا ہو تو وہ ولی ہے، کوئی غیب کی باتیں بتلاتا ہو ولی ہے. سب شیطانیت ہے یہ. غیب کی باتیں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو بھی نہیں بتلائیں. سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب ہدہد نہیں تھا تو آپ نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے، تو اگر غیب کا علم ہوتا تو وہ بتا دیتے نا کہ یہ ہدہد وہاں ہے. ان کو تو خبر نہیں تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلے کے درمیان قافلہ جا رہا تھا، ہار کھو گیا اور تلاش ہو گئی، پورے لشکر تلاش کرنے میں لگ گیا کہ ہماری اماں کا ہار کہاں چلا گیا، نہیں ملا. جب اونٹ کھڑا ہوا تو معلوم ہوا اونٹ کے نیچے دبا ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تلاش اور جستجو میں تھے، صحابہ کو دوڑا رہے تھے دیکھو ان کا ہار کہاں ہے. تو آپ کو غیب کا علم تو نہیں تھا، غیب کا علم ہوتا آپ فوراً بتا دیتے جاؤ فلاں اونٹ بیٹھا ہے اس کے نیچے سے ہار مل جائے گا. یہ سب باتیں شیطانیت کی ہیں. اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو غیب کا علم نہیں ہے. جتنا علم اللہ تعالیٰ جس کو دے دے وہ ٹھیک ہے، مانتے ہیں، لیکن غیب کا اختیار کسی انسان کو نہیں، کسی مخلوق کو نہیں ہے میرے دوستوں. تو یہ سب باتیں جو ہیں یہ غلط ٹھونس دی گئی ہیں ہمارے ذہنوں میں. عجیب عجیب باتیں، نعرے لگانا، اچھل کود کرنا ہے میرے دوستوں، یہ دین نہیں ہے، یہ تو شیطانیت ہے، بدعت ہے. بدعت گمراہی ہے، گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے. کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. کہ ہر بدعت گمراہی ہے. بدعت کیا چیز ہے؟ دین کے اندر نئی بات پیدا کر دینا. دیکھو بھائی شیطان نے طرح طرح کی جو ہے ترکیبیں لڑائیں بندوں کو بہکانے کے لیے. اور جیسے میں نے ابھی بتایا کہ بھائی بندے کو بہکاتا ہے، بندہ گناہ کرتا ہے، لیکن وہ دیکھتا ہے شیطان کے تو تھوڑی دیر میں معافی مانگتا ہے، پھر اس کے ساری ریل صاف ہو جاتی ہے، میری ساری محنت بیکار ہو جاتی ہے. تو اب کیا ترکیب کی جائے؟ اسے تو جہنم میں لے جانا ہے ہمیں کسی طرح، نعوذ باللہ، اللہ اپنی پناہ میں رکھے. تو اس نے یہ بدعت کا طریقہ ایجاد کر دیا کہ ہم گناہ کریں اور اس کو ثواب سمجھ کے کریں. دین میں نئی بات ایجاد کرنے والا گمراہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھٹکار ماری ہے اس کے اوپر کہ پھٹکار ہوئے ایسے لوگوں کے اوپر جو دین میں نئی بات کو ایجاد کریں. لعنت فرمائی ہے ایسے لوگوں کے اوپر اور فرمایا کہ جو بدعتی کا اکرام کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس نے دین کو ڈھانے میں مدد دی. جو بدعتی کا اکرام کرے اس نے دین کو ڈھانے میں مدد دی. نئی نئی باتیں، یہ نعرے لگانا، حلوے عرس کرنا، جلوس جلسے کرنا، شور مچانا، اور عورتوں کی آواز میں نعتیں چل رہی ہیں، حرام ہے. نامحرم عورت کی آواز کو باہر نکلنا، نامحرموں کو جانا حرام ہے، اور وہ عورتیں نعتے پڑھ رہی ہیں، اور اس سے بڑھ کے ڈھول باجے بج رہے ہیں اللہ اور رسول کے نام پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ میں گانا بجانا مٹانے کے لیے آیا ہوں، اور فرمایا کہ ان الغنا رقیۃ الزنا. یہ گانا جو ہے زنا کے خیالات پیدا کرتا ہے، زنا کا مقدمہ ہے یہ. تو میرے دوستو یہ سب باتیں دین میں سب چیز ٹھونس دی گئی ہے غلط. تو ہم جزاک اللہ. تو بس مختصر یہ ہے کہ وقت تو آپ لوگوں کا، مجھے تو کوئی بات نہیں، میں تو جاگوں گا بھی کیونکہ مجھے دیر سے جانا ہے، لیکن آپ لوگ تھک جائیں گے. وہ چار باتیں ہمارے حضرت نے فرمائی کہ چار بڑے بڑے گناہ ہیں اصل میں. چار اعمال کیا کرنے ہیں کہ یہ دراصل بڑے بڑے گناہ ہیں جن کو چھوڑنا ہے. اور اس میں اکثر مسلمان جو ہے مبتلا ہو کر خدا تعالیٰ کی دوستی سے، خدا تعالیٰ کی ولایت سے محروم ہو جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے رزقوں میں تنگیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں، طرح طرح کی آفات ہیں، کھیتیوں میں سیلاب آ رہے ہیں، بے موقع بارش برس رہی ہے، یا پانی قحط پڑ رہا ہے، پانی نہیں ہے، کتنی پریشانیاں ہیں اس زمانے میں، تو کیا وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو ہم نے ناراض کیا ہے؟ گناہ تو بہت ہیں ہمارے، لیکن چار بڑے بڑے ایسے گناہ ہیں جس سے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دوری ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ جو آدمی یہ چار اعمال کر لے گا انشاء اللہ تعالیٰ اللہ کا ولی ہو جائے گا۔ ان چار اعمال کی برکت سے اس کو، چونکہ یہ گناہ جو چار ہیں یہ ذرا اس سے بچنا ذرا مشکل کام ہے، تو جو مشکل کام کر لیتا ہے باقی آسان سب اس کے نیچے گناہ ہیں، وہ آسان ہو جائیں گے چھوڑنا۔ تو فرمایا کہ پہلا کام تو یہ کر لیں کہ ہم اپنے چہرے پر ایک مٹھی داڑھی رکھیں، ایک مٹھی۔ بہت سے لوگ داڑھی رکھ لیتے ہیں لیکن ان کو شرعی حدود داڑھی کے معلوم نہیں ہوتے کہ داڑھی کا حکم اصل کیا ہے، اور بعضے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ داڑھی رکھنا محض سنت ہے، رکھ لیا تو ٹھیک ہے، نہیں رکھا تو کوئی بات نہیں ہے بھائی، چلو رکھ لیں گے، کبھی حج پہ جائیں گے تو رکھ لیں گے۔ ایسا نہیں ہے بھائی، بات یہ ہے کہ داڑھی کا رکھنا واجب ہے، ہے تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کا درجہ واجب کا ہے۔ بعض سنتیں ایسی ہیں جس پر عمل نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں، لیکن بعض سنتیں ایسی ہیں جس پر عمل نہ کرو تو زبردست گناہ ہے۔ تو یہ وہ گناہ ہے داڑھی کا مونڈنا، اور داڑھی کو ایک مٹھی سے کم کترانا، دونوں حرام ہیں۔ دیکھیے داڑھی رکھنے کا طریقہ ہم اپنے شیخ سے سیکھا ہے، یہ طریقہ ہے، اور چاروں اماموں کے نزدیک اس میں کوئی اختلاف نہیں، چاروں اماموں کے نزدیک داڑھی کا اس طرح رکھنا جو میں بتا رہا ہوں یہ واجب ہے، اور اس کا ایک چاول بھی کم کترایا تو وہ حرام کے زمرے میں آ جائے گا، حرام ہو جائے گا۔ اور یہی بہت بڑا گناہ ہم لوگ کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو ہم نے اپنانا چھوڑ دیا، اور مشرکوں کی ہم نے نقل کرنی شروع کر دی۔ حدیث پاک میں ہے، خالف المشرکین وغفر اللحا وعفو الشوائب، مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کتراؤ۔ معلوم ہوا کہ داڑھی کو مونڈنا اور داڑھی کو ایک مٹھی سے کم رکھنا مشرکوں کی علامت ہے۔ اب آپ بتائیے مشرک خدا کے دشمن ہے کہ نہیں؟ دشمنوں کے جیسی شکل بنانے پر خدا تعالیٰ کو ہم پہ پیار آئے گا یا غصہ آئے گا؟ میرے پاس تو یہ وجہ ہے مصیبتوں کے نازل ہونے کی۔ یہ ایک مٹھی رکھنی ہے، دائیں طرف سے ہم اپنی مٹھی کو استعمال کریں، بچوں کی مٹھی نہیں، حجام کے بچے کی مٹھی نہیں، مرد بنایا ہے اللہ نے، اپنی مٹھی اس میں داڑھی کو لو اور اس کے بعد اس کو یہاں سے کاٹ دو، پھر بائیں یہ تین حصے کر لو داڑھی کے، پھر یہ بایاں حصہ، اب اس کو ایسے پکڑ کے یہ ایک مٹھی اپنی یہ پکڑ لی، پھر اس کے بعد یہاں سے کاٹو، اس سے چھوٹا نہیں کرو۔ اسی طرح یہ ٹھڈی جو ہے، ٹھڈی بولتے نا یہاں، ٹھڈی کے نیچے سے یہ مٹھی اپنی پکڑو، اوپر سے پکڑو گے داڑھی چھوٹی ہو جائے گی، خلاف سنت ہو جائے گی، اللہ کا غضب نازل ہوگا خدا نخواستہ۔ یہ اس کی حدود ہے، تھوڑی کے نیچے سے ہم مٹھی کو ایسے داڑھی ملے، داڑھی کو مٹھی ملے، اس کے بعد یہاں سے کاٹ دیں۔ یہ ہو گئی سنت کے مطابق اللہ کی پسندیدہ شکل ہو گئی ہماری، ہے نا؟ اور یہ جو ہے داڑھی کا بچہ، میرے مرشد فرماتے ہیں بچہ ہی رہتا ہے، یہ کبھی جوان نہیں ہوتا، مٹھی کے برابر یہ کمی کسی کا ہوگا، تو یہ بچے کو اپنے قتل مت کرو، یہ پیارا بچہ ہے ہمارا، اس کو بھی کاٹنا حرام ہے۔ اور یہاں سے ڈیزائن بنانا، ادھر سے داڑھی کو بالکل نیچے کر لینا، تو بالکل باریک بازے لوگ کر لیتے ہیں، یہ سب ناجائز ہے میرے دوستو، داڑھی میں شامل ہے یہ سب۔ یہ جو جبڑے ہیں ہمارے جہاں ملتے ہیں آپس میں، اس کی درمیانی جگہ ہم اپنی انگلی رکھ لیں، انگلیاں، تو اس کے اوپر کی جگہ تو ہم صاف کر سکتے ہیں، نیچے کی جگہ صاف کرنا نہیں، داڑھی میں شامل ہے، اس کا بھی کٹانا منڈانا حرام ہے، ایک مٹھی سے کم دیکھ لیجئے۔ اور یہاں یہ کنپٹی کی جو یہ شروعات ہے، یہاں جبڑے کی، یہ کنپٹی کی ایک ہڈی ہے، یہاں سے داڑھی شروع ہوتی ہے، جتنے بال ہوں سب ایک مٹھی، دیکھ لیجئے الحمدللہ ہمارے شیخ کی تعلیم کے مطابق یہ ایک مٹھی داڑھی ہے الحمدللہ۔ تو اس کو ایک مٹھی کے برابر ہم کر لیں، اور یہاں سے یہاں سے الٹی سیدھی جگہ سے صفائی نہ کریں ورنہ یہ حرام کے زمرے میں آ جائے گا۔ اور مونچھوں کا حکم سن لیجئے، کہ مونچھوں کا حکم یہ ہے کہ بالکل باریک کترا لیں، جیسے ان بھائی صاحب کی ہے، ان کی ہے ماشاءاللہ، اور بھی لوگوں کی ہے، ہمارے سب دوستوں نے مونچھوں کو صاف کر لینا، یہ سب سے افضل درجہ ہے، اور اس میں اور بھی خوبیاں ہیں لیکن وہ بعد میں تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن افضل درجہ یہ ہے نا۔ لیکن اگر کسی بھائی کو مونچھ رکھنی ہے تو مونچھ رکھنا جائز تو ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ مونچھ کا بال اوپر کا ہونٹ کے سفید کنارا جو ہے سفید سفید کنارا اس کے اوپر یہ بال نہیں آنا چاہیے، ورنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید میں شمار ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من طول شاربہ لم ینل شفاعتی، جس نے لمبی مونچھ رکھی اس کو میری شفاعت نہیں ملے گی. اور لمبی مونچھ اس کو نہیں کہتے بلکہ لمبی مونچھ وہ ہے جو کنارے کے اوپر بال آ جائے. تو میرے مرشد نے سکھلایا ہے رحمت اللہ علیہ کہ ایک لمحے کو بھی اس حالت میں نہ رہو، اس لیے کہ معلوم نہیں نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی تو رہ جائے تکتی کھڑی کی. کس لمحے ہمارا وقت آ جائے تو جس حالت میں ہماری موت ہوگی میرے دوستو اسی حالت میں انسان اٹھایا جائے گا. خدا نخواستہ داڑھی منڈی ہوئی داڑھی منڈا وہاں اٹھایا جائے گا اور اللہ کا غضب اس پر نازل ہوگا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی صورت تم نے کیوں نہیں بنائی، کیا خرابی تھی میرے نبی کی شکل میں جو تم نے میرے نبی جیسی شکل نہیں بنائی جبکہ تم تک حکم پہنچ گیا تھا ہمارا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری منڈے ہوئے چہرہ دیکھ لیا، آپ پوچھ لیں گے کہ میری شکل میں کیا خرابی تھی ہے میرے امتی، میں تو تمہارے لیے راتوں راتوں روتا تھا، نماز میں کھڑے ہو کر تمہارے لیے بخشش کی اللہ سے مغفرت کی درخواست کرتا تھا اور میرے پیروں میں ورم آ جاتا تھا، پانچ پانچ دس دس پارے آپ تلاوت فرماتے تہجد میں اپنی امت کے لیے روتے رہتے تھے کہ اللہ میری امت کو بخش دیجیے، تو میں نے تو تمہارے لیے اتنا رویا اور تم نے اتنا بھی کام نہ کیا اور شکل بھی بنائی تو میرے دشمن ہو جیسے، پھر ہمارے پاس کیا جواب ہوگا. ہمارے بزرگ ایک فرماتے ہیں کہ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. بھائی صورت ہم بنا لیں نبیوں جیسی اولیاء جیسی صورت ہم بنا لیں، ہمارا جتنا اختیار ہے داڑھی کا نکالنا دل ہمارے اختیار میں نہیں ہے لیکن یہ سب کام ہمارے اختیار میں ہیں، تو ہم اپنا اختیاری کام کر لیں ان شاء اللہ تعالیٰ دل بھی ہمارا بدل دیں گے اللہ تعالیٰ، جیسا ظاہر ہوتا ہے ویسا اللہ تعالیٰ اس کا باطن بنا دیتے ہیں. ہم اللہ کے پیاروں کی شکل بنائیں گے اللہ ہمارا اندر کا بھی معاملہ پیارا بنا دیں گے، اپنے پیار کے قابل ہمیں بنا لیں گے کہ یہ میرے محبوب کی شکل میں ہے میں اس کو کیسے عذاب دوں میں اس کو کیسے سزا دوں. اور یہاں بھی انسان دنیا میں جب تک رہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل ہم بنائیں گے تو اللہ کو بھی ہم پر پیار آئے گا کہ بھائی یہ میرے محبوب کی شکل میں ہے. بھائی بہت اللہ تعالیٰ اس کی پھر قدردانی فرماتے ہیں. لاکھ کوئی کہے کہ ملا ہو گئے صوفی ہو گئے لوگوں کی باتوں میں نہیں آؤ میرے دوستو، لوگ ہمارے نہ قبر میں کام آئیں گے، کوئی رشتہ نہ قبر میں کام آئے گا، ماں باپ بھی کام نہیں آئیں گے، قیامت میں بھی کوئی کام نہیں آئے گا ہمارے میرے دوستو. ماں اپنے بیٹے کو نہیں پہچانے گی، بیٹا بھائی کو نہیں پہچانے گا، باپ کو نہیں پہچانے گا، کون ہمارے کام آئے گا سوا اللہ اور رسول کے. اگر اللہ کو ناراض کر کے ہم دنیا سے چلے گئے میرے دوستو بڑی بربادی ہے، بڑی بربادی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ بھائی مونچھ کا بال جو ہے اس سفید کنارے پر نہ آنا چاہیے ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محرومی ہو جائے گی خدا نخواستہ. ایک عمل یہ ہو گیا، اب دوسرے عمل پہ آئیے جو بڑا گناہ ہے اور اس میں بھی اکثر مسلمان مبتلا ہیں اور بڑے بڑے لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پڑھا رہے ہیں مدرسے میں بھی پڑھا رہے ہیں امامت بھی کر رہے ہیں لیکن بیچارے اس طرف توجہ ذرا کم ہے ان کی، اللہ تعالیٰ ان کو توجہ دے دے اور غفلت کو ہماری سب کی دور کر دے کہ ہم ٹخنے نہ ڈھانکیں. مردوں کے لیے ٹخنوں کا ڈھانکنا گناہ کبیرہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، جتنا حصہ ٹخنے کا اوپر سے آنے والے لباس سے ڈھکے گا. ازار کہتے ہیں اس لباس کو جو اوپر سے نیچے کو آ رہا ہے، مثلا جبا ہے یا کرتا ہے یا پجامہ ہے لنگی ہے، جو بھی چیز ہم پہنے ہوئے ہیں اس سے ہمارے ٹخنے نہیں ڈھکنے چاہیے. اگر آپ کو ٹخنا ڈھانکنا ہی ہو، سردی ہے یا آپ کو شرم آتی ہے ٹخنا کھولتے ہوئے، نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے کہ کوئی مسلمان ایسا ہو، تو آپ موزہ پہن لیں، موزہ پہننا جائز ہے، اس سے ٹخنا ڈھک جائے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اوپر سے نیچے تک جو آنے والا لباس ہے اس سے ہمارے ٹخنے، یہ صرف نماز کا حکم نہیں ہے بلکہ ہر وقت جب چل رہے ہوں اور کھڑے ہوئے ہوں، بیٹھ جائیں ٹخنا ڈھک جائے تو کوئی حرج نہیں، کھڑے ہونے کی حالت میں اور چلتے ہوئے ہمارا ٹخنا نہیں ڈھکنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی وعید معمولی گناہ پر نہیں آتی، بڑے گناہ ہے اس لیے اس پہ جہنم کی وعید فرمائیے. اور ایک اور حدیث پاک میں ہے لا تسبل ان اللہ لا يحب المسبلین، فرمایا کہ تم ٹخنا مت ڈھاکو، اللہ تعالیٰ ٹخنا ڈھاکنے والوں سے محبت نہیں فرماتے. اللہ کی محبت سے محروم ہیں، جب اللہ کی محبت نہیں ہوگی ہمارے ساتھ تو ناراضگی ہوگی کہ نہیں. اور فرمایا کہ گناہ کی حالت میں جو داڑھی کٹاتا منڈاتا ہے ہر وقت گناہ کی حالت میں ہے، اگر کھا رہا ہے کھانا تو گناہ کی حالت میں کھا رہا ہے، اللہ کا نافرمان ہے، اور اگر پی رہا ہے تو اللہ کا نافرمانی کی حالت میں پی رہا ہے، سو رہا ہے تو گناہگار لکھا جا رہا ہے۔ میرے دوستو، داڑھی کٹانا بڑا نقصان ہے میرے دوستو، بہت بڑا نقصان ہے۔ اللہ کے پیاروں کی ہم شکل بنا لیں اور ٹخنا ہم کھول کے رکھیں، خوب اچھی طرح کھول کے رکھیں تاکہ کسی مومن بھائی کو شبہ بھی نہ ہو کہ میرے بھائی کے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہیں، اچھی طرح اوپر کو کر کے رکھیں۔ تو دو کام یہ ہو گئے۔ اب تیسرا کام آ جائیے، وہ بھی ذرا مشکل کام ہے۔ تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جو بھینس اٹھا لیتا ہے پھر وہ بکری اور مرغی کیسے آسانی سے اٹھا لے گا، تو ہے تو ذرا مشکل کام لیکن بہت تیز اللہ کی طرف ترقی دینے والا ہے، یہ اللہ کا پیار کھینچنے والا ہے یہ عمل جو اب میں بتانے والا ہوں، وہ ہے نگاہ کی حفاظت۔ نگاہ کی حفاظت میرے دوستوں، اور یہ کوئی مولوی کا مسئلہ بنایا ہوا نہیں ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ مولوی مسئلہ بتاتا ہے، بناتا نہیں ہے۔ بنانے کی کیا مجال، شریعت میں 1:19:20 بھی کوئی انسان نہیں کر سکتا، پیغمبر بھی نہیں کر سکتا، تو ولی کی کیا مجال ہے کہ وہ شریعت، بھائی آنکھ کھول کر سنو میاں، آنکھ، اب آپ تو ہمارے آخری لمحات جانے والے، اب آپ سو گے اس وقت پہ، بھائی سو نہیں بھائی، بات کو اب 10 منٹ میں ختم ہو جائے گی شاید بات۔ تو نگاہ کی حفاظت ہم کریں، جو یہ مولوی کا بتایا ہوا بنایا ہوا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کا حکم قرآن پاک میں بھی ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنین سے فرما دیجئے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کریں۔ یہ حکم اللہ نے فوراً اس لیے دیا ہے کہ جو آدمی نگاہ کی حفاظت کرے گا اس کی شرمگاہ بھی محفوظ رہے گی، اور جو آدمی بدنگاہی کرے گا، نامحرموں کو دیکھے گا اور یہ گندی چیزیں موبائلوں میں، نیٹ میں اور کیبل میں، خدا کے لیے ہم اپنے بچوں بھی رحم کریں۔ یہاں سے بہت سے لوگ سعودی عرب میں کہاں کہاں کام کرنے جاتے ہیں، ان کے بچے فرمائش کرتے ہیں، بابا ہمارے لیے موبائل بھیج دینا، ایک ذرا ہم کھیلیں گے، کارٹون دیکھ لیں گے، چھوٹے بچے، خدا کی قسم ہم ان کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، ہرگز مت دلائیں ان کو یہ موبائل، کیونکہ اس میں جو نیٹ کے اندر گندی غلیظ چیزیں آ رہی ہیں وہ ہماری دنیا بھی برباد کر رہی ہے اور آخرت بھی برباد کر رہی ہے۔ جوانوں کی جوانیاں ضائع ہو رہی ہیں، شادی کے قابل نہیں رہتے، پھر حکیموں سے خمیرے مانگتے پھر رہے ہیں یہ لوگ، لیکن جو چیز صحت اللہ نے دی ہے وہ ضائع ہو گئی، وہ دوبارہ نہیں ملتی میرے دوستو۔ کروڑوں کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی اللہ کی ایک نعمت، مثلا آنکھ ہے، کان ہے، ہم حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ بڑی دولت اللہ نے ہمیں دی ہے، جس کا جسم سلامت ہے، بہت شکر کیا کرے کہ اللہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے ہمیں معذور پیدا نہیں کیا، سلامتی جسم کے ساتھ، سلامتی ایمان کے ساتھ ہمیں آپ نے رکھا ہے، ایمان ہمیں عطا فرمایا ہے، روزانہ شکر کیا کریں میرے دوستو۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے قرآن میں کہ نگاہ کی حفاظت کرو۔ کس سے نگاہ کی حفاظت کرنی ہے؟ تمام نامحرم عورتوں سے، کہ کون کون، کہ یہ بازار میں چلنے والی عورتیں بے پردہ، ان کو بھی مت دیکھو، ایئرپورٹ ہو، ریلوے اسٹیشن ہو، دکان ہو، مارکیٹ ہو، جہاں بھی اور غیر عورت ہو، اجنبی عورت، اس کو دیکھنا گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے میرے دوستو۔ یہ اللہ کا حکم بتا دیا، آیت بتا دی ہم نے آپ کو، عمل کرنا ہمارا کام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہی قرآن میں فرما رہے ہیں، ذالک ازکا لہم، یہ تمہارے لیے سب سے پاک کرنے والی چیز ہے، تمہارے باطن گندا غلیظ ہو جائے گا اگر تم ایسا کام کرو گے، تو یہ کام تم نظر کی حفاظت کر لو گے تو تمہارے لیے بہت ہی پاک، سب سے زیادہ پاک کرنے والی چیز ہے۔ ہاں، اسی لیے میرے مرشد بہت دفعہ قسم اٹھا کر یہ فرما چکے ہیں کہ خدا کی قسم جو ایک ہی کام کر لے کہ نگاہ کی حفاظت کر لے، میں قسم اٹھاتا ہوں کہ وہ اللہ کا ولی ہو جائے گا۔ اس زمانے میں چونکہ یہ مشکل کام ہے، انسان جتنی مشکل اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا ہی اجر و ثواب اور اتنا ہی انعامات کی بارش ہوتی ہے۔ جو بندہ اللہ کے لیے اپنے دل کو توڑتا ہے، اللہ کے قانون کو نہیں توڑتا، اللہ تعالیٰ کا زبردست پیار اس کو نصیب ہوتا ہے، حلاوت ایمانی نصیب ہوتی ہے اس کو۔ حلاوت ایمانی وہ چیز ہے کہ اگر ایک دفعہ وہ دے دیں، ہم کو عطا کر دیں، تو ہمارا خاتمہ انشاءاللہ ضرور بے ضرور ایمان پر ہوگا۔ جو شخص نظر کی حفاظت کرے گا اس کا خاتمہ یقیناً ایمان پر ہوگا۔ حدیث قدسی ہے، من ترکہا مخافتی، چلیے پورا حدیث شریف سنا دیتا ہوں۔ یہ حدیث شریف آپ لوگ فضائل اعمال میں بھی سنتے ہوں گے، حضرت شیخ الحدیث نے لکھا ہے اس کو۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر جو بات نبی کہہ دے کہ اللہ نے یوں فرمایا ہے اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں بھائی. ایک حدیث شریف ہے, ایک حدیث قدسی ہے. جس کلام کو اللہ کا نبی کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. فرماتے ہیں کہ من ترکہا نہ ان نظر سہم من سہام ابلیس, نظر جو ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے, اور وہ بھی کون سا, مسموم, زہر میں بجا ہوا تیر ہے. ہاں, یہ عورتوں کا جال شیطان نے جو بچھایا ہے یہ بہت خطرناک جال ہے. ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ النساء حبائل الشیطان, یہ عورتیں جو ہیں یہ شیطان کا جال ہے, جال پھنس جاتے ہیں اس میں. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ زہر میں بجا ہوا تیر ہے, یعنی کہ جو زہر میں بجا ہوا تیر ہوتا ہے, پیر میں لگ جائے, ہاتھ میں لگ جائے, کہیں پہ بھی لگ جائے, پورے جسم میں اس کا زہر پھیل جاتا ہے, انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے. اور اس کا یہ شیطان کا یہ تیر عورتوں کا یہ آنکھوں کے ذریعے یہ زہر ہمارے جاتا ہے, سیدھا قلب میں اتر جاتا ہے جہاں سے پورے جسم میں خون سپلائی ہوتا ہے, تو پورے کا پورا ایمان ہمارا جلا کر راکھ کر دیتا ہے ظالم. تو یہ ایسا تیر ہے, اللہ فرما رہے ہیں یہ ہے نا کہ یہ ایسا تیر ہے. پھر آگے فرماتے ہیں من ترکہا مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ, کہ جس نے میرے خوف سے اپنی نظر کی حفاظت کی میں اس کو ایسا ایمان عطا کروں گا کہ اپنے قلب میں حلاوت ایمانی کو موجود پائے گا, محسوس نہیں کرے گا, موجود ہوگی حلاوت ایمانی. ایک نظر بچائی حلاوت ایمانی, دوسری نظر بچائی حلاوت ایمانی, حلاوت ایمانی. کسی نے ہمارے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت جگہ جگہ اتنی بے پردگی ہے, گندگی ہے, کہاں تک نظر بچائیں, کیا کریں ہم. فرما اور کہا کیا اوریانی کی فراوانی ہے, ہر جگہ اوریانی ہے. تو ہمارے حضرت نے فرمایا کہ اوریانی کی فراوانی ہے تو حلوہ ایمانی کی بھی تو فراوانی ہے. نظر بچاتے جاؤ, جتنی نظر بچاؤ گے ہو تو نہیں حلوہ ایمانی کھاتے چلے جاؤ گے, ہے نا. تو یہ تو اللہ کی مہربانی ہو گئی کہ اور زیادہ اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکتے ہیں ہم حلاوت ایمانی. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے میرے دوستوں, اور اسی کو فرمایا کہ جو آدمی یہ کام کر لے گا انشاءاللہ حسن خاتمہ نصیب ہوگا. کتنا بھی دل میں تقاضا ہو میرے دوستوں, یہ عورتوں کو دیکھنا, اجنبی عورتوں کو دیکھنا, یہ حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے, اور اللہ کے لیے جو اپنے دل کو توڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو حلاوت ایمانی عطا فرماتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے, زن العین النظر, آنکھوں کا زنا ہے نظر بازی. سوچ لو ذرا ہم کہ آنکھوں کا زنا ہے نظر بازی, آنکھوں سے زنا کرنے والا کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. ایک لاکھ تہجد بھی پڑھ ڈالے لیکن یہ اللہ کا ولی نہیں ہے جو آنکھوں کا زنا کرتا ہو. بھائی ہمارے حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ ایک بد نظری لاکھوں تہجد کا نور لے جاتی ہے. ہاں بہت خطرناک بیماری ہے یہ, بہت خطرناک ہی شیطان کا ہے. اور اب تو یہ موبائل آ گئے ہیں, کیبل آ گئے ہیں, ٹی وی, ڈش اینٹینا, انہوں نے تو بالکل بربادی, بالکل گھر گھر سنیما بن گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے کہ گھر گھر زنا کاری کا اڈا گویا کھل گیا ہے. یہ آنکھوں کے زنا ہو رہے ہیں, پاس میں بیوی بھی ہے شرمناک نظارے ہیں, پاس میں بیٹیاں بیٹھی ہیں شرمناک نظارے دیکھ رہے ہیں, حیا کا جنازہ نکل چکا ہے, باپ بیٹی کی تمیز ختم ہو چکی ہے. میرے دوستو کس قدر شرمناک واقعات ہوتے ہیں آپ سے میں بیان نہیں کر سکتا. وہ باپ بیٹی کے اوپر چڑھ گیا اور یہ ہو گیا, جوش میں شہوت میں اس کی عقل غارت ہو گئی, ایسی ایسی خرابیاں اس کے اندر پیدا ہوئیں, اور بڑے بڑے پہلوان جو دیندار بنتے ہیں اس میں اس کی وجہ سے تباہ اور برباد ہو گئے. یہ موبائلوں کی وجہ سے کتنے گھروں کو آگ لگ گئی. تو یہ آنکھوں کا زنا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ہے, لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. یہ سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے میرے دوستو, یہ بنائی ہوئی باتیں نہیں ہیں, مولویوں کی باتیں نہیں, محض مولوی مسئلہ بتاتا ہے, یاد رکھو. متانا ہمارا کام ہے, عمل کرنا آپ لوگوں کا, ہمارا اپنا بھی کام ہے بھائی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ہے, لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے دیکھنے والے پر بھی اور دکھانے والی پر بھی, اور دیکھنے والی پر بھی اور دکھانے والے پر بھی. جتنا دین مردوں پر فرض ہے اتنا ہی دین عورتوں پر بھی فرض ہے. یہ نہ سمجھو کہ وہ بس ان کا کام کپڑے دھونا ہے, ان کا کام کھانا ہی پکانا ہے, سوجا صفائی کرنا ہے, نہیں. دین پر عمل کرنا بھی ان پر اتنا ہی فرض ہے جتنا مردوں پر فرض ہے. لہذا اگر کوئی عورت غیر مرد کو دیکھتی ہے پردہ نہیں کرتی، شرعی پردہ نہیں کرتی، اس پر بھی خدا کے رسول کی لعنت کی بد دعا پڑے گی میرے دوستو. لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا. اللہ کی رحمت سے شخص یا یہ عورت دور ہو جاتی ہے جو نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتی اور شرعی پردہ نہیں کرتی. شرعی پردہ کیا ہے کہ بھائی گھروں کے اندر ہمارے چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں، مختلف فیملیاں ساتھ رہتی ہیں، تو ان میں چچا زاد، پھوپی زاد، تایا زاد، جتنے زاد ہیں، خالہ زاد، یہ سب کے سب آپس میں نامحرم ہیں. لڑکے لڑکیاں ان کی اولادیں آپس میں نامحرم ہیں. اسی طرح سے چچی سے پردہ ہے، ممانی سے پردہ ہے، اور اسی طرح بھابھی اور سالی سے تو سخت پردہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابیہ حاضر ہوئی اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنے شوہر کے بھائی سے پردہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر کا بھائی تو موت ہے، موت. یعنی شوہر کے بھائی سے، یعنی جیٹھ اور دیور سے پردے کے معاملے میں اتنا ڈرو جیسے موت. بھائی یہ کون کہہ رہا ہے یہ باتیں؟ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا فائدہ منظور تھا یا نقصان منظور تھا؟ تو یہ صادق المصدوق، جن کی کافروں نے سچائی کی اور گواہی دی ہے، امین ہونے کی، صادق ہونے کی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے، مشرکین ہوں، کفار ہوں، مسلمان ہوں، سب کی زبان سے نکلتا تھا امین آ گیا، صادق آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی جھوٹ سے نہیں بولا. کافر بھی اس بات کی گواہی دیتے تھے. بھائی آج ہم مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایمان ہو. ایمان زبان پر ہے تو ہے، دل میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں مضبوط ایمان عطا فرمائے. تو بھائی اللہ کے رسول کی لعنت کی بد دعا سے بچنا ہے. تو یہ نگاہ کی حفاظت کا یہ حکم ہو گیا کہ ان رشتوں سے بھی ہم پردہ کریں. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اگر ایک گھر میں رہتے ہیں تو بھائی جس سے پردہ ہے وہ عورت کو چاہیے کہ ایک موٹی سی چادر بڑی سی لے لے، اور بھائی کام کرنا ہے، مجبوری ہے، کھانا پکانا ہے، دس کام کرنے گھر میں. اب کوئی نامحرم مرد ہے، جیٹھ ہے، دیور ہے، تو گھر سے تو نہیں نکالنا اس کو. لیکن البتہ اتنا ہے کہ جب کوئی نامحرم گھر میں ہو تو اس کے ساتھ تنہائی جائز نہیں ہے. مثلا ایک عورت ہے، اس کا جیٹھ گھر میں ہے تنہا، تو یہ تنہائی جائز نہیں ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے، تنہائی نہ ہونے دیں. جیٹھ کو چاہیے، دیور کو چاہیے کہ بھائی وہ کہیں گھر سے باہر تھوڑی دیر کو چلا جائے، مسجد میں چلا جائے، نیک دوستوں میں چلا جائے، اور جب اس کا شوہر گھر آ جائے تو پھر وہ بھی آ جائے، چلو ٹھیک ہے. لیکن تنہائی کسی بھی نامحرم کے ساتھ، کوئی جیٹھ دیور ضروری نہیں، کوئی بھی نامحرم ہو اس کے ساتھ اکیلی عورت، اکیلا مرد نہ رہے گھر میں. تو ایک موٹی چادر لے کر اپنے جسم کو اچھی طرح ڈھانک لے اور تھوڑا سا یہ گھونگھٹ نکال لے تاکہ چہرہ نظر نہ آئے. اس عورت کو تمام کام جو کرنا ہے وہ نظر آئے، لیکن دوسرے کو اس کا چہرہ نظر نہ آئے، اور اس طرح سے اپنے کام کاج کر لے. اگر گھر میں چھوٹا ہے، مجبوری ہے، کوئی نامحرم بیٹھا ہے، اور اس سے جو ہے بے تکلف ہی نہ کرے، جیٹھ سے، دیور سے ہنسی مذاق کرنا یہ بھی حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے میرے دوستو. تو اس سے بے تکلف ہی نہ کرے. ہاں شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر کوئی کام ہے، کوئی ضرورت ہے، تو اس سے تھوڑی روکھی آواز میں بات کرے اور کہہ دے کہ بھائی ہمارا ذرا یہ کام کر دیجئے، اور یہ فلاں چیز بازار سے ہم کو لا دیجئے، اس کی اجازت ہے. لیکن بے تکلفی کی اجازت نہیں. پردے سے یہ بات کر لے کہ بھائی ہمیں یہ کام کر کے دے دیجئے. یہ طریقہ شریعت نے سکھا دیا، جہاں مجبوری ہے وہاں یہ طریقہ. کوئی جان لینا نہیں چاہتی شریعت ہماری. ہمارے حضرت کا شعر ہے، نہ تیرا دل نہ تیری جان چاہیے، ان کو تجھ سے خون ارما چاہیے. ہماری منع کی بھی باتوں سے رک جاؤ، لاکھ تمہارے دل میں تقاضا ہو لیکن تم ہماری بات مانو کہ بھائی اللہ کا قانون ہے، ہم اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. بس پھر دیکھو کہ برکتیں، رحمتیں اللہ تعالیٰ کی نازل ہونا شروع ہو جائیں گی، کام ہمارے بننے شروع ہو جائیں گے. بس اب آخری بات یہ ہے کہ بھائی ہم اپنے دل کی بھی حفاظت کریں. چار عمل ہو گئے نا، یہ تو تفصیل اتنی بیان کر دی، لیکن عمل صرف چار ہی ہیں، سمجھانے کے لیے تفصیل بیان کر دی. تو آخری عمل یہ ہے کہ بھائی دل کی بھی ہم حفاظت کریں، دل میں بھی نامحرم کا خیال ہم نہ لائیں، ہے نا. اور خیال خود سے آ جائے، کوئی گناہ کا تقاضا دل میں آ جائے، اس پہ اللہ تعالیٰ نے پکڑ نہیں رکھی، وہ کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اس کو لانا خود سے جان بوجھ کر، اور اس پر عمل کرنا جان بوجھ کر، اور اس سے مزہ لینا، یہ سب حرام ہے. تو دل میں اگر خیالات گندے آنے لگے تو گھبرائیے نہیں، یہ تقاضے اللہ نے رکھے انسان میں گناہ کے. گناہ کا تقاضا آنا برا نہیں ہے، اس کو لانا برا ہے، اس کو جمانا برا ہے دل میں، اور اس سے مزہ لینا یا اس پر عمل کرنا گناہ ہے. تو ہم اپنے دل کی حفاظت کیسے کریں؟ بھائی گندے خیالات آ رہے ہیں تو کیا کریں؟ ان کو خبردار، ان کو بھگانے کی کوشش نہ کریں. بزرگوں نے اس کا طریقہ بتایا ہے کہ ان خیالات سے کیسے بچنا ہے. فرمایا کہ اگر ایک ننگی تار ہے بجلی کی، آپ اس کو پکڑیں گے تو بھی کرنٹ لگے گا نا، اور اس کو ہٹائیں گے تو بھی کرنٹ لگے گا. تو ان خیالات بھی خیالات بالکل ایسے ہی بجلی کے ننگے تار کی طرح ہیں کہ ان کو اگر ہم بھگانے کی کوشش کریں گے, عمل کرنا تو ہے ہی گناہ, لیکن بھگانے کی کوشش کریں گے تو یہ اور چپک جائیں گے ہمارے. ان کا یہ قاعدہ ہے. تو پھر کیا طریقہ ہے ان سے جان چھوڑانے کا کہ کسی دوسرے کام پہ اپنی توجہ ہم مبذول کر لیں. نفس جو ہے ایک وقت میں دو کاموں کی طرف متوجہ نہیں رہ سکتا. ہم کسی جائز کام میں مشغول ہو جائیں, کہیں نیک دوستوں کے پاس جا کے بیٹھ جائیں, ماں باپ کی خدمت کرنے لگیں, ماں باپ کو ایک نظر رحمت سے دیکھنا حج مقبول کا ثواب ہے. بھائی ایک صحابی نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تو والدین گھر میں ہی ہیں, ہم تو بار بار ان کو دیکھتے ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ دینے والے ہیں, اللہ کے پاس کوئی کمی ہے بھائی؟ تو بار بار دیکھو, بار بار حج مبرور کا ثواب لے لو, کوئی کمی ہے اللہ کے ہم؟ ہاں ان کی خدمت کرو, ان کی دعائیں لو. تو بھائی دل کی حفاظت کیسے کرنی ہے کہ گندا خیال آئے تو ہم فوراً کسی جائز کام میں, سبزی ترکاری بنانے لگ جاؤ, چائے بنا کے پی لو, مسجد میں چلے جاؤ, نیک دوستوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ, وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھ لو. بہت طریقے ہیں, دوسرے کام میں اپنے کو مشغول کر لو. تو فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ خیالات خود ہی چلے جائیں گے. اگر بھگانے کی کوشش کی تو اور سوار ہو جائیں گے سر پہ. تو یہ کام نہیں کرنا ہے. تو یہ چار کام ہو گئے بھائی. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم وعدہ کریں, میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ ہمارے لیے عمل کرنے کی. بس انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم نے یہ کام کر لیا تو ہم اللہ کے ولی ہو جائیں گے اور ہماری دنیا بھی مزیدار ہو جائے گی. خالی یہ نہیں, میرے مرشد کا شعر ہے کہ مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے, عارف ہے دل میں خالق جنت لیے ہوئے. جو اللہ کو راضی کرتا ہے اس کی دنیا ہی جنت بنا دی جاتی ہے. ہاں تو بس, اور یہ چاروں کاموں کی ہمت, گناہوں کو چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوتی ماحول کی وجہ سے, زمانے کی وجہ سے, تربیت کی خرابی کی وجہ سے. تو اس کا طریقہ بھی ہے کہ ہمت والوں سے ہمت والوں کا ہاتھ پکڑ لو, ہمت والوں کا ہاتھ پکڑ لو. جو ہمت سے چل رہے ہیں وہ بھی اس دنیا ہی میں ہیں, اسی معاشرے میں جی رہے ہیں, داڑیاں رکھ کے جی رہے ہیں, نظر کی حفاظت کر رہے ہیں, شرعی پردہ کر رہے ہیں اور لوگوں کو دین کی تعلیم دے رہے ہیں, مگر یہ دیکھ لو کہ بھائی وہ سچے لوگ ہوں. نظرانے والے, حلوے مانڈے والے, نعرے لگانے والے, اپنی دکان چمکانے والے نہ ہوں, اللہ کے لیے وہ کام کرتے ہوں اور خود بھی نمازی ہوں اور سنت پہ چلنے والے ہوں, شریعت پہ چلنے والے ہوں. ایسے کسی اللہ والے کا جس پر بزرگوں نے اجازت دی ہو کہ ہاں بھائی یہ تم دین کا کام کرو, لوگوں کو دین کی باتیں سمجھاؤ, تو وہ اس ایسے شخص کا ہاتھ ہم پکڑ لیں جس کو خلیفہ کہتے ہیں, کہ جو کسی بزرگ کا خلیفہ یعنی اجازت یافتہ ہو تو اس سے ہم رابطہ کر لیں. انشاءاللہ تعالی ہمارے دل میں بھی ہمت پیدا ہو جائے گی اور ہم بھی انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیں گے. ایک بزرگ فرماتے ہیں تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں, میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے. کسی اللہ والے کا ہم ہاتھ ہاتھ میں لے لیں, انشاءاللہ ہمارا راستہ آسان ہی نہیں بلکہ مزیدار ہو جائے گا. گناہوں سے بچنا ہمیں طریقہ آ جائے گا, نفس اور شیطان کی مکاریوں سے بچنا ہمیں آ جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق ربنا تقبل منا انک انت السمیع. ایک مٹھی داڑھی رکھیں, اس کو اپنے ہاتھ میں لیں اور یہاں سے ایک مٹھی کے بعد اس کو کاٹیں. اچھا اچھا ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی مجبوری ہے,
کٹواتا نہیں ہوں میں.
بہت اچھا کرتے ہیں, یہاں سے بھی نہ کٹوائیے.
کٹواتا نہیں ہوں, یہ بال ویسا گرتا
ہے. یہاں سے بھی نہیں کٹواتے نا,
کسی جگہ سے گرتا ہے بس.
اور داڑھی پوری ہے آپ کی ماشاءاللہ, بس ٹھیک ہے. دیکھو نا ہمارے حضرت کی ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ بھائی کسی کی داڑھی چھوٹی دیکھ کے یہ خیال نہ کرو کہ اس نے داڑھی کاٹی ہوئی ہے. معلوم نہیں ابھی ابھی ارادہ کیا ہے اس نے, جس نے نیت کر لی, ارادہ کر لیا, اس کی داڑھی اللہ کے یہاں قبول ہوئی, پہلے سے قبول ہوئی.
یہ ساری پراسی پہ رکھی
ہوئی ہے, ہاں
بڑی تھی.
اچھا ایک مٹھی صحیح ہے بس,
اب چھوٹی ہو گئی ہے.
ایک مٹھی سے بڑی ہو جاتی ہے نا وہ بری معلوم ہوتی ہے. سنت کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ایک مٹھی کے بعد, ہاں اچھا اچھا اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, تو ایک مٹھی کے بعد اس کو کاٹ لینا چاہیے تاکہ داڑھی خوبصورت اور سنت کے مطابق. بہت اچھا کرتے ہیں ماشاء اللہ. ہاں یہ بڑھانے کا جو ہے نا, یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ جب آپ عمرہ کیا کرتے تھے تو اپنی داڑھی کو مٹھی میں لے کر, ایسے مٹھی میں لے کر فاضل داڑھی کو کاٹ دیتے تھے. تو جو صحابی کا عمل ہوتا ہے وہ بھی پورا سنت ہی ہوتا ہے. صحابی کا قول بھی سنت ہے اور صحابی کی عمل بھی سنت ہے. اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے, وہ ایسے عاشق تھے اللہ کے رسول کے ایک ایک ادا کو اختیار کرنے والے, ان سے ہم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ خلاف سنت کوئی کام کریں گے جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو. ایسے عاشق تھے کہ جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر رفع حاجت کی تھی, جب سفر میں جاتے تھے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ بھی وہاں بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل میں بیٹھا کرتے تھے کہ یہاں میرا نبی میرا محبوب یہاں بیٹھا تھا, یہاں بیٹھا تھا, یہ کام کیا تھا. ایسے عاشق رسول سے کو کیا تصور کر سکتے ہیں کہ وہ خلاف کرے گا سنت کے؟ تو بھائی یہ اس سے ثابت ہے کہ ایک مٹھی داڑھی رکھنا چاہیے. باقی بھائی اپنا عمل ہے, ہم کیا کہہ سکتے ہیں, کسی کو برا نہیں کہتے ہیں, مگر سنت طریقہ یہی ہے جو بزرگوں نے بتلایا ہے. ایک مٹھی کے بعد آپ خود ہی دیکھو کہ ایک مٹھی داڑھی کے بعد داڑھی خوبصورت ہو جاتی ہے, اور اس سے بڑی بڑی داڑھی رکھنا جو ہے اس سے خوف معلوم ہوتا ہے. جو سنت کے مطابق داڑھی ہوتی ہے اس کو دیکھ کے لوگ کہتے ہیں چلو ہم بھی داڑھی رکھ لیتے ہیں, اور جو بڑی بڑی وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو بہت مشکل کام ہے اتنی لمبی داڑھی, اور پھر وہ بری بھی معلوم ہوتی ہے. ذرا موٹر سائیکل پہ جاؤ کیسی اس کا حلیہ خراب ہو جاتا ہے. ایسی دین ہمارا نہیں ہے. دین بالکل اچھا, بہت ہی دین کا راستہ اجمل ہے, اکمل ہے, اسحل ہے. مولانا سنا آپ نے؟ ہمارے مولانا شاہ راول الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہر سنت کا راستہ اجمل ہے, یعنی انتہائی خوبصورت, اس سے خوبصورت راستہ کوئی نہیں ہے, اور اکمل ہے, اس سے زیادہ کامل مکمل کوئی راستہ نہیں, اور اسحل ہے, سب سے آسان ترین ہے. اب ہم نے اپنے مرشد سے سیکھا, خود ہی داڑھی ہم بنا لیتے ہیں بھائی, نہ نائی کے پاس گھنٹوں لگانے کی ضرورت, نہ پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت, اور وہ داڑھی کے پرخچے اڑا دیتے ہیں ظالم, ان کو پتہ ہی نہیں کہ داڑھی کیا چیز ہے, ہے نا, تو وہ ادھر ادھر سے کاٹ دیتے ہیں اور ہمیں گناہ میں مبتلا کر دیتے ہیں. اب ایک صاحب نے حضرت سے کہا کہ حضرت ہمیں نیند آ گئی تھی تو نائی نے اپنی مرضی سے کاٹ دیا, ہمیں خبر بھی نہیں ہوئی. حضرت نے فرمایا تمہیں داڑھی کی قدر نہیں ہے, اگر تمہاری جیب میں ایک لاکھ کی گڈی رکھی ہوئی ہو اس وقت تمہیں نیند آئے گی, اور نائی اس میں سے دو چار نوٹ نکال لے, آئندہ کبھی اس کی شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرو گے کہ ظالم چور ہے ڈاکو ہے. دس آدمیوں کو بتلاؤ گے ان کیا مت جانا, یہ مال نکال لیتا ہے جیب میں سے. فرمایا کہ یہ ایمان کی دولت ہے, اس کی ہمیں قدر نہیں ہے. یہ وہ چوری کر لیتا ہے, ڈاکہ ڈال دیتا ہے اس کے اوپر, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نیند آ گئی. تو بھائی یہ تو ہمارا اپنا ہی نقصان ہے نا, اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے, کیا فائدہ اس سے, ہمارا ہی نقصان ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے, ہم سب کو اللہ والا بنائے, ہماری اولادوں کو, ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اللہ تعالی اللہ والا بنائے. ٹھیک ہے بھائی, اب ہم یہ ہمارے میزبان کب سے آئے ہوئے بےچارے, ایک تو چلے گئے, اور یہ ان کی محبت ہے کہ ہمیں اتنی دور سے لودھرا سے ہمیں یہاں پہنچانے ہیں. حالانکہ اچھا بھائی دعا کر لو بھائی, دعا کر لو. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک, استغفرک واتوب الیک, استغفرک واتوب الیک. یا اللہ جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرما, میرے گھر والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما, سب دوست یہاں بیٹھے ہیں اور ان کے گھر والے, اور تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ گناہوں سے ہمیں نفرت عطا فرما دے, گناہ بری چیز ہے لیکن شیطان نے ہمیں اچھا کر کے دکھا دیا ہے. شیطان بڑا دھوکے باز تاجر ہے, مال اچھا دکھاتا ہے لیکن دیتا برا مال ہے, گناہوں کی چمک دمک دکھاتا ہے اور ہم کو گٹر لائنوں میں پھینک دیتا ہے. اے اللہ آپ ہماری مدد فرمائیے, آپ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے, ہمارے بھی اور پوری امت کے چھوٹے گناہ ہوں بڑے گناہ ہوں, جان کے کیے ہوں انجانے میں کیے ہوں, اور اے اللہ چھپ کر کیے ہوں یا علانیہ کیے ہوں, تمام کے تمام گناہوں کو اے اللہ معاف فرما دیجئے. اللہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے میں اس امت کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ گناہوں سے ہمیں طبعی نفرت پیدا فرما دیجئے. اے اللہ ہر گناہ کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دیجئے, توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے, سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ نیکیوں کا ذوق, پاکیزہ رہنے کا شوق اور ذوق نصیب فرما دیجئے. پانچوں وقت کی نماز پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ نیک صحبتوں کی توفیق دیجئے. اے اللہ بری صحبتوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ برے دوستوں سے ہماری حفاظت فرمائیے, برے لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. برا تو آدمی دوست ہی نہیں ہے, وہ دوست ہی نہیں جو برائی کی طرف راغب کرے، جو گناہوں کی طرف راغب کرے، جو گناہوں میں ساتھ دے، وہ دوست کہاں ہے؟ وہ تو دشمن ہے. اے اللہ دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ایمان کے کئی دشمن ہیں، اے اللہ سب دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ سب بیماروں کو شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما. اے اللہ ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ تمام مسلمانوں کے مسائل کو حل فرما. اے اللہ آسانیاں عطا فرما، برکتوں کا نزول فرما، رحمتوں کا نزول فرما. ہماری تمام بیماریوں کو بھی شفا دے، اور تمام مہلک آفات سے، تمام مہلک بیماریوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، قحط سے، سیلاب سے، تیز بارش سے، جس سے نقصان پہنچے، اے اللہ ہر نقصان دہ چیز سے ہمیں ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ بے روزگاروں کو آسان، حلال اور بابرکت روزی نصیب فرمائیے. جن کے رزق میں تنگی ہے اللہ ان کو فراخی نصیب فرما دیجیے، وسعت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہم کو اپنا پیارا اور مقبول بنا لیجیے. جس بھائی بہن کے دل میں جو جائز حاجت ہو اللہ غیب سے اس کی مرادیں پوری فرما دیجیے. اور ہمارے بچے بچیاں جو رشتوں کے لیے بیٹھی ہیں، اللہ اپنے فضل سے ان کو نیک صالح اور محبت والے رشتے عطا فرما. اور جن خاندانوں میں جھگڑے ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے ان جھگڑوں کو اے اللہ دور فرما دے، اور آپس میں پیار، محبت اور اتفاق نصیب فرما دے. اے اللہ ہم کو ہر مومن کا خیر خواہ بنا دے، انسانیت کا خیر خواہ بنا دے. آج ہم لوگوں کے حقوق مار رہے ہیں، اے اللہ ہم کو حق دینے والا بنا دے. اے اللہ ہم حق چھین رہے ہیں، ہم کو حق دینے والا بنا دے. اے اللہ ہم کو اپنا پیارا بنا دے، ہم کو انسان بنا دے. اے اللہ ہمیں اپنا پیارا مقبول بنا لے. اے اللہ میرے مرشدین کو جزائے جزیل عطا فرما، جن کی برکتوں سے، دعاؤں سے، صحبتوں سے اللہ ہمیں نیکی کی توفیق ہوئی، نیک بات بتلانے کی توفیق ہوئی. اے اللہ ان کو درجات قرب بے انتہا عطا فرما، ان کے اہل خانہ کو خوب صحت و عافیت اور عزت اور شرف نصیب فرما. اے اللہ دین کی دولت سے ہم کو، ہمارے گھر والوں کو، اور اے اللہ قیامت تک کی ہماری آنے والی نسلوں کو مالا مال فرما. اے اللہ دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرما. اے اللہ دونوں جہان کی خوشیاں نصیب فرما. اے اللہ غموں سے ہماری حفاظت فرما، خوشیاں ہی خوشیاں نصیب فرما، رزق کی ہم پر بارش فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے شرف قبول عطا فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا وہ بھی ہمیں اے اللہ اے کریم مالک عطا فرما دے. میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دروے بہا دیے ہیں. اور مولا تیری گلی میں کس بات کی کمی ہے، دنیا تیری گلی میں، عقبا تیری گلی میں. مجذوب اپنا دکھڑا، کیا ہے شیر، دونوں جہاں کا دکھڑا مجذوب رو چکا ہے، اب اس پہ فضل کرنا یا رب ہے کام تیرا. اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فانت المستعان وعلیک البلاغ، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ، اللہ کی مہربانی ہے، ماشاء اللہ آپ لوگوں کی برکت ہے کہ اللہ نے ہم کو توفیق دے دی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق. ہاں کتابیں تو کچھ دے دو بھائی ان حضرات کو. ہمارے حضرت کی کتابیں کم پڑ گئی ہیں، ختم ہی ہو گئی تقریباً، جو بچی ہیں وہ آپ سے دے دیتے ہیں. ایک سنتوں کی کتاب ہے، اور ایک یہ چار اعمال جو میں نے بیان کیا اس کی بھی ایک کتاب ہے، لیکن ہمارے پاس ختم ہو گئی ہے. آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں پھر آپ کی خدمت کی توفیق دے بار بار، تو انشاءاللہ اور کتابیں لائیں گے، آپ کو بھی انشاءاللہ دے دیں گے. مفت میں ہمارے حضرت کی کتابیں تقسیم ہوتی ہیں. کتاب لکھی ہوئی نہیں ہے، بیانات ہیں جن کو لکھ لیا گیا. کتاب لکھتے نہیں تھے ہمارے حضرت، بیان فرماتے تھے وہ، اللہ ان کے عاشقین نوٹ کر لیتے تھے، اس کو چھاپتی امت کے فائدے کے لیے. بہت اچھا، ضرور وہ کام کر لیجئے گا جو میں نے آپ کو بتایا، ٹھیک ہے نا؟ ان شاء اللہ. یہ چار ہمارے